نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطالبات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ پچھلی نشست میں تیسرے حصے کا بیان مکمل ہوا تھا اور آخر میں ہم نے پچھلے درس میں جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر گفتگو کی تھی. آج انشاءاللہ تعالی اس سیریز کے چوتھے حصے کا آغاز کریں گے اور اس چوتھے حصے کا جو عنوان ہے وہ ہے تواصی بالحق. اس پر بات رہے گی انشاءاللہ، اور اس حصے میں بھی پانچ دروس انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے اور آج چوتھے حصے کا پہلا درس ہے جس کا ہم مطالعہ کریں گے. آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ وہ درس کس مقام پر مشتمل ہے. مطالبات قرآن سیریز حصہ چہارم، درس اول شہادت علی الناس، یہ اس کا موضوع ہے. اور سورۃ الحج آیات 73 تا 78، یعنی آخری رکوع ہے سورۃ حج کا، اس کی روشنی میں درس ہمارے سامنے آئے گا. تاہم ہمیشہ کی طرح پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم کریں گے قرآن حکیم کی تلاوت کی سماعت کے شرف حاصل کرنے کے ذریعے سے. تاہم اس سے قبل ہمیشہ کی طرح یہ جو چوتھا حصہ ہم شروع کر رہے ہیں اس کے بھی دروس کا ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. انشاءاللہ پہلا درس آج ہمارے سامنے آئے گا، سورۃ الحج کا آخری رکوع ہوگا اور یہ سیریز کے اعتبار سے 18واں درس ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. پھر جہاد فی سبیل اللہ، اس کی عظمت اور اہمیت کے تعلق سے ایک اور درس آئے گا سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 کی روشنی میں. پھر جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا مقصد کیا ہے، سورۃ الصف کا مکمل مطالعہ کریں گے. اور اس کے بعد انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اساسی منہج یعنی بنیادی طریقہ کار، اس کا مطالعہ کریں گے سورۃ الجمعہ مکمل سورت کے مطالعے کی روشنی میں. اور اس سیریز میں جو چوتھے حصے کا آخری درس ہوگا اور وہ پوری سیریز کا درس نمبر 22 ہوگا انشاءاللہ، جہاد سے اعراض کی سزا نفاق، سورۃ المنافقون کا بھی مطالعہ کریں گے اور نفاق کے موضوع پر بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو آج انشاءاللہ سورۃ حج کا آخر کو ہمارے زیر مطالعہ رہے گا. آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز قرآن حکیم کی تلاوت کی سماعت کا شرف حاصل کرتے ہوئے کرتے ہیں. تلاوت پیش خدمت ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب.
صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، الحمدللہ قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا. آئیے ہمیشہ کی طرح چلتے ہیں پہلے کچھ تمہیدی باتوں کی طرف اور تمہیدی نکات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کے درس کے حوالے سے. پہلی بات جو آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے وہ ہے آیات کا تجزیہ. آیات 73 تا 76، یہ چار آیات بنتی ہیں. اس میں کل نوع انسانی کے لیے دعوت ایمان کا ذکر آئے گا. پھر مزید تفصیل ہے آیت نمبر 73 میں توحید باری تعالی، پھر آیت نمبر 74 میں رسالت کا ذکر، پھر آیت نمبر 75 میں آخرت کے حوالے سے گفتگو آئے گی انشاءاللہ تعالی. یوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلی چار آیات ہیں آج کے درس کی، آیات 73 تا 76 سورۃ الحج کی، اس میں تینوں ایمانیات کا ذکر ہے، توحید کا بھی، رسالت کا بھی اور آخرت کا بھی. اس کے بعد جو اگلی دو آیات ہیں، آیات 77 تا 78، اہل ایمان کے لیے دعوت عمل، یعنی پہلے پوری انسانیت کے سامنے بنیادی ایمانیات کی دعوت پیش کی گئی اور جو دعوت قبول کر لیں وہ ایمان والے قرار پائیں گے. اب انہیں کیا کرنا ہے، ان کے لیے دعوت عمل ہے. اور چار تقاضے انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے آخری دو آیات کی روشنی میں. بڑا پیارا مقام ہے قرآن کا، دعوت ایمان کا ذکر بھی آ رہا ہے اور دعوت عمل کا ذکر بھی آ رہا ہے. اور یہ دونوں باتیں ہمیشہ قرآن میں ساتھ ساتھ آتی، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح. اور آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے سورۃ العصر سے اس پوری سیریز کا مطالعہ شروع کیا تھا، تب بھی سورۃ العصر میں الا الذین آمنوا اور پھر وعمل الصالحات کا ذکر آیا تھا. بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان آیات پر غور و فکر کرتے ہیں. تجزیہ ہی آپ کے سامنے رکھا گیا تمہیدی نکات کے طور پر، آیات کا تجزیہ آ گیا، دعوت ایمان اور دعوت عمل دونوں کا ذکر آئے گا. چلتے ہیں آیات پر غور و فکر کے حوالے سے پہلی آیت کی طرف. سورۃ الحج کی آیت نمبر 73 ہے، ارشاد ہو رہا ہے، یا ایها الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی گئی، فاستمعوا له، بس اسے غور سے سنو، ان الذين تدعون من دون الله، بے شک وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن يخلقوا ذبابا، وہ ہرگز نہیں بنا سکتی ایک مکھی، ولو اجتمعوا له، اگرچہ وہ سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کوئی شے چھین لے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، وہ ہستیاں اسے چھوڑا نہیں سکتی، ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، لاچار ہے طالب یعنی عابد اور مطلوب یعنی معبود۔ یہ ترجمہ ہے ناظر کرام سورہ حج کی آیت نمبر 73 کا۔ بات واضح بھی ہو رہی ہے کہ بت پرستی کرنے والے مشرکین کے برے اور غلط عقیدوں کا رد بھی کیا جا رہا ہے، تاہم کچھ گہری باتیں بھی اس آیت میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں، اور سب سے پہلے تشریح کے حوالے سے جو بات آپ کے ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ جن بتوں یا معبودوں کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے ان کی بے بسی کا بیان، یعنی بت پرستی کی نفی تو ہو رہی ہے، اور جن بتوں کو معبود سمجھا جاتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان جھوٹے معبودوں کے سامنے کوئی نذرانے چڑھاوے پیش کر دیے جائیں، کوئی میٹھا وغیرہ پیش کر دیا جائے اور مکھی اس میں سے کچھ لے کر چلی جائے تو یہ بیچارے اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ یہ تو ایک سادہ بات ہے جو کہ مشرکین کے شرکیہ عقائد اور اعمال کی نفی کے حوالے سے بھی آ رہی ہے، تاہم ایک اور حکمت بھری بات ہمارے سامنے آ رہی ہے اور وہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ لکھا ہے، مطلوب اگر کمتر ہو تو طالب بھی کمتر ہوتا ہے۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، مطلوب اگر کمتر ہو تو طالب بھی کمتر ہوتا ہے۔ یہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، یعنی انسان کے آبجیکٹیوز اور مقاصد اگر ہلکے ہوں، بودے ہوں، کمزور ہوں، گھٹیا ہوں، تو ایک طرز عمل جو انسان کا ہوگا، جو اس کا رویہ ہوگا، اس کی جو شب و روز کی محنتوں کا رخ ہوگا، وہ بھی بہت ہی کمتر اور گھٹیا ہی نظر آئے گا۔ تو مطلوب اگر کمتر ہو تو طالب یعنی چاہنے والا بھی بہت ہی کمزور ہوگا اور کمتر ہی ہوگا۔ یہ بہت بڑی حکمت بھری بات ہے جو اس مقام پر آ رہی ہے۔ ضمناً ایک اور بات سمجھ لیجئے، قرآن حکیم سادہ ترین پیغام بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور وہی الفاظ ہوتے قرآن حکیم کے جن میں بڑی حکمت کی گہرائی کی باتیں بھی ہوا کرتی ہیں۔ اللہ کا کلام ہے، قیامت تک اس کی حکمت کے خزانے کھلتے چلے جائیں گے۔ ہر انسان اپنی ذہنی استعداد اور کیپیسٹی کے مطابق، اپنے ظرف کے مطابق کچھ نہ کچھ اس سے لے لے گا، لیکن ہر ایک کی تسکین کا سامان حکمت کے حوالے سے، دانائی کے حوالے سے، گہری باتوں کے حوالے سے رکھ دیا گیا۔ الفاظ ایک ہی ہوتے قرآن حکیم کے، ایک سادہ پیغام بھی سامنے آتا اور گہری باتیں بھی واضح ہوتی ہیں۔ تاہم اس بات کو تھوڑا ہم اور الیبوریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اور واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں کیا گہری باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کی وضاحت، ایک بہت بڑے صاحب علم گزرے پاکستان میں، اور استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ان کا ذکر بھی فرمایا کرتے تھے۔ عام افراد میں، عام لوگوں میں زیادہ معروف نہیں، مگر اقبال کے کلام کے حوالے سے بھی بہت خوبصورت شرح انہوں نے کی، اور اسلامی احکامات اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے جو فلسفیانہ سطح پر گفتگو ہے، بہت قیمتی باتیں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے پیش کی ہیں۔ اس مقام کے حوالے سے بھی بہت خوبصورت وضاحت انہوں نے کی، اور بڑا گہرا علمی خزانہ اس کا ایک پہلو ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ آئیے بات کو سمجھتے ہیں۔ انسان کہلانے کا حقدار وہی ہے جس کا حیوانی تقاضوں سے بلند تر کوئی مقصد، مطلوب یا نسب العین ہو۔ انسان ظاہری بات ہے نرا حیوان تو نہیں ہے، یہ ہاتھ پیر اور یہ آنکھیں وغیرہ تو جانوروں کے پاس بھی ہیں، تو انسان اور جانور میں فرق کہاں سے ہوا؟ پھر وہ فرق ہوا کہ انسان نرا حیوان نہیں، بلکہ اللہ نے انسان میں روح میں سے کچھ پھونکا ہے، اور اس روح کی بنیاد پر انسان کا اصل شرف ہے۔ تو واقعتاً انسان کہلانے کا مستحق وہ ہوگا کہ جس کے پیش نظر حیوانی تقاضوں سے بڑھ کر بھی کوئی مقصد ہوگا، کوئی نسب العین ہوگا، کوئی آبجیکٹو ہوگا، کوئی ٹارگٹ ہوگا۔ اسی طرح آگے مزید لکھا ہے، نسب العین اگر پست ہو تو اس کے حصول کے لیے سعی و جہد کے نتیجے میں ایک پست سیرت و کردار وجود میں آتا ہے۔ جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم نے سمجھا، اگر مطلوب کمتر ہوگا تو طالب بھی کمتر ہوگا، اسی طرح یہاں نسب العین کی بات آ رہی ہے۔ اگر نسب العین پست اور گھٹیا اور کمتر ہوگا تو اس کے لیے محنت کرنے والا کردار اور رویہ بھی بڑا گھٹیا، کمتر اور پست دکھائی دے گا، اور اگر نسب العین اعلیٰ ہوگا تو کردار بھی بہت اعلیٰ ہمارے سامنے آئے گا۔ بات بالکل واضح ہے۔ آگے اسی کو لکھا ہے، کہ جس کا نسب العین محض اپنی ذات ہو تو ایسا شخص خود غرض ہوگا، اپنی ذات کا ہی مفاد پیش نظر ہے تو جھوٹ بھی بولے گا، وعدہ خلافی بھی کرے گا اور ناجائز ذرائع آمدن کے استعمال کرے گا. کیوں؟ مقصود ہے کہ بس میرا مفاد جو ہے وہ سیف رہے، چاہے اس کے لیے قطع تعلق ہی کرنا پڑے، دوست احباب کو چھوڑنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، بس اس کے پیش نظر اس کی اپنی ذات ہے. تو جب مقصد اتنا کمتر ہے تو کردار بھی اتنا خود غرضی والا گھٹیا ہی سامنے آئے گا. اس سے اوپر آگے بات کو بڑھائیں تو جس کا نسب العین اپنی قوم، برادری یا وطن کی سربلندی ہو وہ پہلے شخص سے بہتر ہوگا. بہرحال یہ ذات سے آگے بڑھ کر اپنی قوم کے لیے سوچ رہا ہے، برادری کے لیے سوچ رہا ہے، اپنے حلقہ احباب کے لوگوں کے لیے سوچ رہا ہے، اس سے آگے بڑھ کر قوم کے لیے سوچ رہا ہے، تو یقیناً یہ کردار جو اب سامنے آئے گا یہ پہلے کردار سے بہت بہتر ہوگا. اس سے اور آگے بڑھ جائیں، جس کا نسب العین انسان دوستی ہو وہ نسبتاً زیادہ فراخ دل ہوگا. یہ قوم اور برادری تک محدود نہیں، انسان دوست ہے اور انسانیت کی بات کرتا ہے، چاہے انسان کسی بھی قوم اور مذہب اور علاقے کا رہنے والا ہو. بہرحال اب ایک اور بڑا کردار ہمارے سامنے آئے گا. تو ذات سے بڑھ کر قوم، برادری، وطن اور اس سے آگے بڑھ کر انسانیت کے فلاح و بہبود، جیسے جیسے بات آگے بڑھ رہی ہے بہرحال ایک بہتر کردار ہمارے سامنے آئے گا. اب سوال یہ ہے کہ اعلی ترین نسب العین کیا ہوگا کہ جس کے نتیجے میں اعلی ترین کردار سامنے آئے. اعلی ترین نسب العین کیا ہوگا کہ جس کے نتیجے میں اعلی ترین کردار سامنے آئے؟ اس حوالے سے آخری بات اس زمن میں پیش خدمت ہے اور وہ ہے اعلی ترین نسب العین ہے ذات باری تعالی کی رضا و خوشنودی کا حصول. کیوں؟ جس کے پیش نظر اللہ کو راضی کرنا ہوگا تو پھر اللہ کی مخلوق کی خدمت، اللہ کی مخلوق کی ہمدردی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہتر سلوک لا محالہ وہ سامنے آئے گا. کیوں؟ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کی مخلوق سے بھی محبت کرنا ہوگی، اس کی مخلوق کی بھی کفالت یا مخلوق کی حاجات کو پورا کرنے کی بھی کوشش کرنا ہوگی. تو جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے لگا ہوا ہو تو یہ سب سے بڑا نسب العین ہے، اور اس کے حصول میں جو لگا ہوا ہوگا اس کا کردار بھی بہت ہی اعلیٰ ہوگا بقیہ سب لوگوں کے مقابلے میں. چنانچہ آگے لکھا ہے جس کی رسائی یہاں تک ہو گئی اب ایسا انسان صرف انسانیت سے نہیں جملہ مخلوقات سے محبت کرتا ہے. جملہ کا مطلب ہوتا ہے مکمل، یعنی تمام مخلوقات سے محبت کرتا ہے. وہ چرند اور پرند کے ساتھ بھی ہمدردی کا معاملہ کرے گا، وہ جانوروں کے حوالے سے بھی احتیاط کا معاملہ کرے گا کہ ان کو نقصان نہ پہنچائے بلکہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا. اور اسی حوالے سے اگلی بات، انسان کو اپنی زندگی کسی گھٹیا اور پست نسب العین کے لیے نہیں برباد کرنی چاہیے. انگریزی میں کہا جاتا ہے نیور سیٹل فار لیس، بلکہ میں عرض کیا کرتا ہوں رادر گو فار دا بیسٹ. محض چند حیوانی تقاضے نہیں بلکہ اعلی ترین کاموں کے لیے انسان کو اپنے آپ کو سرو کرنا چاہیے، اپنے آپ کو کھپانا چاہیے، لگانا چاہیے. اور وہ اعلی ترین کام کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. اور اس حوالے سے جو سب سے بہترین اور اعلی ترین نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. سورہ عذاب کی آیت نمبر 21 میں بات آتی ہے کہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت اور اللہ ہی کے لیے محنتیں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طرز عمل. پھر وہاں جانوروں کے حقوق بھی مل جائیں گے، ایک کتے کو پانی پلانے پر بشارت مل رہی ہے کہ اس کی مغفرت ہوئی، اور ایک بلی کو باندھ کر رکھا ایک عورت نے، وہ بلی مر گئی تو فرمایا گیا کہ اس کو عذاب دیا جا رہا ہے. یہ اعلی ترین اقوال اور کردار کب سامنے آئے؟ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیش نظر کیا تھا؟ اللہ ہی کو راضی کرنا. اب ان کی پیروی کرتے ہوئے جو شخص بھی، خاص طور پر ہم امتی، جو شخص بھی اللہ کو ہی اپنا مقصود اور مطلوب بنا لے تو اعلی اور بہترین اور عمدہ کردار سامنے آتا چلا جائے گا. لکھا ہے آگے اسی حوالے سے، اعلیٰ ترین نسب العین اللہ کی رضا جوئی ہے، چنانچہ ایمان والوں کے بارے میں فرمایا گیا سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں بڑے پکے ہوتے ہیں، اس لیے کہ باقی سب کے احسانات بجا ہیں مگر سب کو پیدا کرنے والا، چاہے ماں باپ ہوں، اساتذہ یا اور لوگ، ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ، تو اسی اللہ جو کہ سب کا خالق ہے اس سے سب سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے. یہ بہت قیمتی نقطہ ہمارے سامنے آیا کہ اگر مطلوب کمتر ہوگا تو طالب بھی کمتر ہوگا، اور مطلوب اعلیٰ ہوگا تو طالب اور اس کا کردار بھی بہت اعلیٰ ہوگا. اور اعلیٰ ترین نسب العین ہے اللہ کی محبت اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں سب سے بڑھ کر اللہ ہی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی رضا کا حصول یہی ہمارا سب سے بڑا مقصد اور نسب العین ہو. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. سورۃ الحج کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 74، جہاں توحید ہی کے حوالے سے ایک اور اہم قیمتی نقطہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. ارشاد ہوا، ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ قوت والا زبردست ہے. توحید ہی کے عقیدے کے تعلق سے ایک اہم نقطہ اس وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور وہ ہے اللہ کی قدر کرنا یا اللہ کو پہچاننا اور اللہ کی معرفت کا ہونا. آئیے اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لکھا ہے شرک کی بنیادی وجہ معرفت الہی کا فقدان ہے. فقدان کا مطلب ہوتا ہے کمی ہونا. یعنی پچھلی آیت میں جو ذکر آیا تھا کہ جن جھوٹے معبودوں کو تم پکار رہے ہو، بیچارے مکھی پیدا بھی نہیں کر سکتے، اور مکھی کچھ لے کر چلی جائے تو بیچارے چھڑا بھی نہیں سکتے. آدمی کسی کمتر شے پر کب اکتفا کر لیتا ہے؟ جب اس کو اوریجنل شے نہیں ملتی، یا اس کی معرفت نہیں ہوتی، یا اس کی معلومات نہیں ہوتی. سیدھی سی بات ہے. تو اللہ کے ساتھ شریک کر بیٹھتا ہے انسان کب؟ جب واقعتاً اللہ کی قدر، اللہ کی معرفت بندے کو حاصل نہ ہو. تو شرک کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہے اللہ کی معرفت کا نہ ہونا، اس کی کمی کا ہونا. آگے لکھا ہے اللہ کو بھی عام دنیاوی بادشاہوں پر قیاس کر کے مختلف عقائد اور تصورات گھڑ لیے گئے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جیسے دنیاوی بادشاہوں کا کبھی پہلے معاملہ ہوتا تھا کہ ان کے شہزادوں کو خوش کریں گے تو بادشاہ سلامت خوش ہو جائیں گے، تو کچھ نہ کچھ شہزادوں سے تعلقات رکھو. یا عام دنیا کے اندر کسی بڑے آفیسر تک رسائی نہیں ہے تو نیچے والوں کی مٹھیاں گرم کرو گے تو بات اوپر پہنچے گی. نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسے کسی مڈل مین کی یا درمیان میں کسی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو تو تم براہ راست پکار سکتے ہو، جہاں بھی ہو جب چاہو پکار سکتے ہو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَاعَوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں ذکر آیا کہ اے میرے نبی، اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے بے شک میں قریب ہوں، اور جب بھی پکارنے والا مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کو سنوں گا. تو بہرحال اللہ کے بارے میں معرفت کی کمی کا ہو جانا، اور دنیا کے بادشاہوں یا اس طرح کے صاحب اختیار لوگوں پر اللہ کو قیاس کر کے شرکی عقائد گھڑ لیے گئے، اس کی نفی کی جا رہی ہے. ایک اور اہم بات یہ بھی ہے پیش نظر رہے کہ شرک کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسانوں کی اکثریت نے اللہ کے بجائے دولت، شہرت، اقتدار، قوم یا وطن کو مطلوب بنا لیا، اور جب ان چیزوں کو مطلوب بنایا تو انہی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور اپنے خالق کو فراموش کر دیا. کبھی دولت کی لکشمی دیوی، اس کی پوجا پاٹھ ہوتی ہے، دولت کا بت بنایا جاتا ہے اور اس کے خاطر حلال حرام کی تمیز کو چھوڑا جاتا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعیس عبد الدیناری و عبد الدرہم. حقیقت سام شرک والے موضوع میں پہلے حصے میں ہم سمجھ چکے ہیں، حدیث میں آیا بخاری کی روایت ہے کہ تعیس عبد الدیناری و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ. تو کبھی شہرت کا بت، کبھی اقتدار کی حوث جس کے خاطر سارے اصولوں کو پامال کرنا، ایمان کا سودا کر لینا، اور کبھی وطن کی جے، اور سب سے پہلے وطن. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، اور پھر وطن کی پوجا پاٹھ ہو اور اللہ کے احکامات پامال کیے جائیں. ان چکروں میں پڑ کر اور حقیقی معبود رب کائنات کو بندہ بھلا کر پھر یہ شرکیہ رویہ اختیار کرتا ہے. لیکن بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت کا نہ ہونا، اللہ کو نہ پہچاننا. اس کی وجہ سے انسان کسی کم تر شے پر اپنے آپ کو مطمئن کر کے اسی کی پوجا پاٹھ میں، اسی کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اسی کی محبت میں، اس کے جال میں پھنس کر ختم کر لیتا ہے، اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے. اس سب کی نفی کی جا رہی ہے. فرمایا گیا کہ ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ قوت والا زبردست ہے. ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی آیت ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 75، اور اب ذکر آ رہا ہے رسالت کے حوالے سے. پچھلی دو آیات میں توحید کے تعلق سے گفتگو آئی، اب بات آ رہی ہے رسالت کے حوالے سے. آئیے آیت نمبر 75 کا مطالعہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مقام پر ارشاد فرما رہے اللہ یستفی، اللہ چن لیتا ہے، من الملائکتی رسولا و من الناس، فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. یہ ترجمہ ہے سورہ حج کی آیت نمبر 75 کا، اور رسالت کے تعلق سے گفتگو آ رہی ہے. ایک لفظ کا ذکر کر دوں، رسول. ویسے تو ہم کہتے ہیں اللہ نے سوالات کے قریب انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، بالکل صحیح بات ہے. رسول کے معنی پیغام لانے والا، مگر یہ آیت بتا رہی ہے کہ رسول اللہ نے فرشتوں میں سے بھی چنے، یعنی پیغام پہنچانے والے، اور انسانوں میں سے بھی چنے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے، آئیے اس کو تشریح میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. استفا کا، یستفی کا لفظ آیا، استفا کے معنی چن لینا، ٹو چوز. رسول بننے کی سعادت محنت سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے حاصل ہوتی ہے. یہ استفا، یہ چن لینے کا لفظ بتا رہا ہے، اللہ نے خود ڈیسائیڈ کیا، اللہ نے خود چنا ہے. یعنی کوئی اپنی محنت سے رسول نہیں بن سکتا تھا، بلکہ اللہ نے منتخب فرمایا ہے، استفاء کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے. آگے لکھا ہے اللہ سمیع اور بصیر ہے، اس کے برعکس انسانوں کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی بات سننے کا تحمل کر سکیں یا اللہ کو دیکھ سکیں، اس دنیا میں یہ ممکن ہی نہیں. انسانوں تک اپنی ہدایت پہنچانے کے لیے اللہ نے سلسلہ رسالت جاری فرمایا جو دو کڑیوں پر مشتمل ہے، یعنی رسول ملک اور رسول بشر. ملک کہتے ہیں فرشتے کو، میں نے عرض کیا تھا اور آیت بھی بتا رہی ہے، فرشتوں میں سے بھی رسول یعنی پیغام پہنچانے والے چنے گئے اور انسانوں میں سے بھی رسول یعنی پیغام پہنچانے والے سنے گئے. اللہ خود تو خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے اور دیکھتا ہے، سب کو سنتا ہے، سب کو جانتا ہے. عام بندوں کے لیے اللہ کی بات کو سننا، تحمل کرنا ممکن نہیں. تو اللہ نے بندوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے کیا سلسلہ قائم فرمایا؟ سلسلہ رسالت. اس کی دو کڑیاں کیا ہیں؟ ایک فرشتوں میں سے رسول اور معروف ہیں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک انسانوں میں سے رسول اور انبیاء اور رسول، معروف روایت کے مطابق 125,000 کی ان کی تعداد بنتی ہے. تو اللہ کا پیغام رسول ملک، فرشتوں میں سے جو رسول پیغام پہنچانے والے ہیں ان کے ذریعے، رسول بشر، انسانوں میں سے جو رسول یعنی پیغام پہنچانے والے ان کو ملا. یہ دو کڑیاں ہیں سلسلہ رسالت کی کہ جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے. اور ہاں، ختم نبوت کے بعد اب آخری کڑی کیا ہے؟ وہ امت مسلمہ ہے، اس پر آگے چل کر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد اگلی آیت ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 76، جہاں آخرت کا ذکر آ رہا ہے. ارشاد ہوا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ جانتا ہے جو ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہیں. وإلى اللہ ترجع الامور، اور سب معاملات اسی کے حضور پیش کیے جائیں گے. یہ ترجمہ ناظرین کرام سورۃ الحج کی آیت نمبر 76 کا اور آخرت کے عقیدے کا بیان آ رہا ہے. جیسے کہ ذکر کیا گیا تھا کہ ابتدائی چار آیات میں تینوں عقائد کا بیان، توحید کا ذکر آ چکا، رسالت کا مختصر بیان آ چکا، اور انتہائی مختصر بیان اب آخرت کے حوالے سے آ رہا ہے. لکھا ہے اللہ بذات خود جانتا ہے یعنی لوگ کیا اعمال آگے بھیج رہے ہیں اور اپنے اعمال کے کون سے اثرات وہ پیچھے چھوڑ رہے ہیں. کیا کچھ آج کر رہے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے، کیا پیچھے اثرات چھوڑ رہے ہیں. جیسے صدقہ جاریہ ہے تو بار بار اس کا مستقل اجر ملتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے زبان میں رکھے. اسی طرح گناہوں کو جاری کیا تو اس کی بھی نحوست ہے، وہ بھی کھاتے میں جاتا رہے گا. تو کرنٹلی بندے کیا کر رہے ہیں اور پیچھے کیا اثرات چھوڑ رہے ہیں، اور مرنے کے بعد کوئی کیا اثرات چھوڑ گیا، اللہ تعالیٰ سب کچھ از خود جانتا ہے. اللہ از خود ان ساری باتوں سے واقف ہے. آگے لکھا ہے یا ان کی ترجیحات میں آخرت کی تیاری مقدم ہے یا مؤخر، یعنی کیا آگے کیا پیچھے. اس کا ایک اور پہلو کیا ہے کہ کیا بات تم نے آگے رکھی، جیسے سورۃ القیامہ میں بھی ذکر آیا تھا کہ کیا آگے رکھا کیا پیچھے چھوڑا، دنیا کو ترجیح دی اور ٹاپ آف دا لسٹ رکھا یا آخرت کو ترجیح دی اور ٹاپ آف دا لسٹ رکھا. تو اعمال کے اعتبار سے بھی اللہ خوب جانتا ہے، اور ترجیحات پریفرنس کیا ہے اس کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اور ذکر آ رہا ہے وإلى اللہ ترجع الامور، اور سب معاملات اسی کے حضور پیش کیے جائیں گے. لکھا ہے روز قیامت فیصلہ کن اختیار صرف اللہ ہی کو حاصل ہوگا، اور یہی اعمال کی پونجی ہے جو اصل دولت ہے جو بندہ اپنے ساتھ لے کر جائے گا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاک ہی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ناظرین کرام، یہ چار آیات کا بیان مکمل ہوا جن میں تینوں بنیادی ایمانیات کا ذکر آ گیا. اگلی دو آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے جہاں دعوت عمل کا ذکر آئے گا. تاہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد، اور امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مطالبات قرآن سیریز کے چوتھے حصے کا آج ہم نے باقاعدہ آغاز کیا ہے، اور آج کا درس سورۃ الحج کی آخری 6 آیات پر مشتمل ہے. وقفے سے پہلے آیت نمبر 73 کا ہم نے مطالعہ کیا، چار آیات کا، جن میں توحید، رسالت اور آخرت کا مختصر بیان ہمارے سامنے آیا. اب جو دو آیات ہیں، آیت نمبر 77 اور 78، اس میں دعوت ایمان، جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا اب وہ قبول کر کے بیٹھے نہ رہے بلکہ ان سے اعمال کا تقاضا بھی ہے. وہ چار اعمال ہیں جو اب ان دو آیات میں ہمارے سامنے آئیں گے. آیت نمبر 77 سے مطالعہ شروع کرتے ہیں. ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو، وعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو، وفعلوا الخیر، اور بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. ناظرین کرام، یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 77 ہے جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اب ہم چلتے ہیں ہمارے پروگرام کی ترتیب کے مطابق اس آیت کی تشریح کی طرف. ہمارے سامنے بہت قیمتی باتیں آئیں گی. پہلی بات ان دو آیات کے حوالے سے سامنے آ جاتی ہیں اور وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 77 اور 78 میں بڑی جامعیت اور حکیمانہ تدریج کے ساتھ اہل ایمان کو عمل کی دعوت. اب جو دو آیتیں 77 اور 78 بڑی حکیمانہ تدریج کے ساتھ عمل کی دعوت پیش کی جا رہی ہے. محض ایمان قبول کر کے کلمہ پڑھ کر بیٹھ رہنا کافی نہیں, اعمال کے تقاضے بھی ہیں, ان کو بھی پورا کرنا ہے. ان کا ذکر ان دو آیات میں بھی آ رہا ہے. لکھا ہے کہ سورۃ العصر میں بیان شدہ شرائط نجات کا بیان. آپ کو یاد ہوگا سورۃ العصر میں چار باتیں آتی ہیں اور اسی پر تفصیلی یہ گفتگو جاری ہے. اس مطالبات قرآن سیریز میں ایمان, عمل صالح, تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. اسی حوالے سے آئیے جائزہ لیتے ہیں. ایمان کا تذکرہ یا ایہا الذین آمنو کے خطاب میں, جس سے کہ آیت شروع ہو رہی ہے الفاظ سے اے ایمان والو, اس میں ایمان کا ذکر بھی آ رہا ہے. عمل صالح کی وضاحت, رکوع کرو, سجدہ کرو, اپنے رب کی عبادت کرو اور خیر کے کام کرو کے الفاظ سے کی گئی ہے اسی آیت میں. آیت نمبر 77 میں رکوع سجود مراد نماز بھی ہے اور رب کی عبادت اور خیر کے کام کا ذکر ہے. تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے لیے جہاد کی اصطلاح ہے, وہ اگلی آیت میں ذکر آ جائے گا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اور اس جہاد کے مسلسل عمل میں حق کی وصیت بھی شامل اور بہرحال حق پر جو مشکلات آئیں, حق کے بیان پر اس پر ڈٹے رہنا بھی شامل. تو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے لیے جہاد کی جامع اصطلاح اگلی آیت میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی. اور آخری بات سورہ عصر کی بیان شدہ شرائط نجات کے تعلق سے ان دو آیات کے حوالے سے, سورۃ العصر میں خسارے سے بچنے کا ذکر تھا جبکہ یہاں کامیابی کی نوید ہے. آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں آیت کے آخر میں لکھا ہے لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. تو العصر میں ایک پہلو تھا خسارے سے بچنے کی بات اور اس مقام پر دوسرا پہلو ہے کامیاب ہونے کی بات. یوں آپ غور فرمائیے تو سورۃ العصر میں جو لوازم نجات یا شرائط نجات بیان ہوئی, ایمان, عمل صالح, تواصی بالحق, تواصی بالصبر, سب کا ہی بیان ان دو آیات میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. اب آئیے بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور آیت نمبر 77 کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. لکھا ہے آیت نمبر 77 میں دین کے تین عملی تقاضے بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1 ارکان اسلام کی ادائیگی, نمبر 2 عبادت رب, اور نمبر 3 افعال خیر. یہ تین باتیں اس آیت میں آ رہی ہیں. ارکان اسلام, پلرز آف اسلام, جو بڑی بڑی عبادات ہیں ان کی طرف اشارہ ہے, ابھی وضاحت کریں گے. پھر عبادت 24 گھنٹے مطلوب ہے, سورہ فاتحہ میں ایاک نعبدو کے ذیل میں بات آ چکی ہے. اور پھر افعال خیر, خیر کے کام جس میں خدمت خلق اور مخلوق خدا کی خدمت اور سوشل ویلفیئر کے کام بھی شامل ہیں, ان کا ذکر بھی ہے. تو ارکان اسلام, پھر پوری زندگی میں عبادت اور افعال خیر, یہ تین تقاضے عملی حوالے سے اس آیت میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. آئیے تھوڑا سا اس کو اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات ہمارے سامنے آئی ارکان اسلام کے حوالے سے, چنانچہ یہاں لکھا ہے اس آیت میں رکوع کرو اور سجدہ کرو سے مراد ہے نماز ادا کرو. قرآن حکیم میں اکثر ارکان نماز کا ذکر کر کے نماز مراد لی جاتی ہے, جیسے سورہ مزمل کی آیت نمبر 2 ہے قم اللیل الا قلیلا, رات کو قیام کیجئے مگر تھوڑی رات, مراد پوری رات نہیں, کچھ حصہ رات کا, تفصیل میں نہیں جا رہے, مگر کھڑے رہنے سے مراد, قیام کرنے سے مراد صرف کھڑا رہنا نہیں بلکہ نماز ادا کرنا ہے. تو نماز میں قیام بھی ہے, رکوع بھی ہے, سجدہ بھی ہے. ایک رکن بیان کر کے نماز مراد لی جاتی ہے, چنانچہ جب نماز کا ذکر آئے تو ارکان اسلام بھی مراد لیے جائیں گے. چنانچہ لکھا ہے پھر نماز تمام ارکان اسلام کی نمائندہ ہے, گویا نماز سے مراد ہے کہ تمام ارکان اسلام ادا کرو. یہی وجہ ہے کہ اگلی آیت میں نماز کے ساتھ زکات کا بھی ذکر ہے. یعنی دوبارہ عرض کر رہا ہوں, قیام کا ذکر کر کے نماز مراد لی گئی سورہ مزمل میں جیسے کہ, تو اس مقام پر رکوع سجود سے مراد نماز, تو نماز کا ذکر کر کے ارکان اسلام, پلرز آف اسلام مراد لیے گئے. اور اگلی آیت کے آخر میں نماز کے ساتھ زکات کا ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ. یوں ارکان اسلام ادا کرنے کا تقاضا کیا جا رہا ہے, جنہیں ہم پلرز آف اسلام کہتے ہیں, بڑی بڑی عبادات, نماز, زکات, روزہ اور حج, اس کی طرف اشارہ ہے. اس کے بعد اگلی بات ناظرین کرام وہ عبادت رب کے حوالے سے ہے, اور عبادت رب کو انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد قرار دیا گیا. قرآن فرماتا ہے سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے. یہ ہماری زندگی کا اور تخلیق کا مقصد ہے. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اور سورۃ الفاتحہ میں خاصی وضاحت آ چکی کہ یہ عبادت 24 گھنٹے مطلوب ہے. محبت کے جذبے کے ساتھ اللہ کی مکمل اطاعت کرنا, یہ ہے عبادت کا تقاضا, اور یہ 24 گھنٹے مطلوب ہے. اللہ تعالی ہمیں اس تقاضے پر زندگی کی آخری سانس تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ لکھا ہے، عبادت رب سے مراد ہے زندگی کے ہر گوشے میں دلی آمادگی کے ساتھ اپنے رب کی کلی اطاعت کرنا، یعنی مکمل اطاعت کرنا۔ ارکان اسلام عبادات ہیں جو انسان کو پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار کرتے ہیں۔ یہ بات بھی سورۃ الفاتحہ میں مختصراً آئی تھی۔ نماز اللہ کی یاد دہانی کا ذریعہ، زکاۃ مال کی محبت کو کم کرنے کا ذریعہ، روزہ ضبط نفس پیدا کرنے کا اور تقویٰ پیدا کرنے کا ذریعہ، اور حج سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینے اور سب کچھ لٹا دینے کا نام اور ساری مشقتیں جھیلنے کا نام۔ یہ بڑی بڑی عبادات پوری زندگی میں اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے بندوں کو تیار کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، تیسرا تقاضا اس آیت میں آ رہا ہے افعال خیر، فعل کی جمع افعال، افعال خیر، خیر کے کام۔ حقوق العباد کا تقاضا بیان کیا جا رہا ہے کہ انسانیت کی خدمت کے لیے بھلائی کے کام کرو، جہاں اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے ہو اور اللہ کے لیے عبادات انجام دے رہے ہو اور خیر کے اور نیکیاں کر رہے ہو، وہ اللہ کی مخلوق کی بھی خدمت کرنے کا تقاضا ہے۔ مثال کے طور پر یہ روایت تبرانی شریف میں، خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ خیر اور بھلائی کے کاموں کے دو درجات، ناظرین کرام یہ بہت توجہ طلب بات ہے۔ سوشل ویلفیئر، خدمت خلق کے بہت سارے گوشے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا، کسی کی دوائی کا انتظام کرنا، کسی کے لیے مکان اور چھت کا اہتمام کرنا، یہ سب کرنے کے کام، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر دوسرا بھی ایک گوشہ ہے، درجہ ہے، جس کو عام طور پر فراموش کر دیا جاتا ہے۔ آئیے ان دونوں گوشوں کو سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے، دنیاوی خدمت خلق، یعنی بھوکوں کو کھانا کھلانا، ضرورت مندوں کا تن ڈھانپنا، بیماروں کی عیادت کرنا وغیرہ، دنیا میں اعلیٰ ترین خدمت خلق عادلانہ نظام کا قیام ہے۔ آج آپ غور فرمائیے، پاکستان میں بڑے بڑے شہروں میں، کراچی جیسے بڑے شہر میں، ہمیں ہاسپٹلس کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں، دسترخوان لگانے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں، کیا یہ عام افراد کا کرنے کا کام ہے؟ اور بڑے بڑے حکمران اور سیاستدان جو پوری قوم کو بیچ کر کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے اربوں روپے باہر کے ملکوں میں پڑے ہوئے ہیں اور جن کو پوچھنے والا کوئی موجود نہیں ہے، سڑک پر چلنے والے تو بےچارے مصیبت میں 200-300 روپے کا چالان بھریں، اور جو 200 کروڑ کھا کے بیٹھے ہوئے ہوں، 300 کروڑ کھا کر بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو ہم نے یہ غریبوں کے پیٹ بھرنے ہیں کیا؟ نہیں، ایک عادلانہ نظام قائم کیا جائے کہ اللہ کے دیے ہوئے وسائل کو مخلوق کی خدمت کے لیے استعمال کیا جائے، نہ کہ 400-500 خاندان بیٹھ کر پوری 20 کروڑ اور عوام کو لوٹنے شروع کر دیں اور اپنے پیسے کو باہر بھیج کر دنیا جہاں کی عیاشیاں کرتے پھریں، اور عام آدمی پھر بیچارہ کھڑے ہو کر کسی کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلائے، کوئی دسترخوان لگانے کی بات کرے، کوئی ہاسپٹل بنانے کے لیے چندہ جمع کرے۔ ایک عادلانہ نظام کا قیام، یہ پیغمبروں کا مشن تھا۔ آئندہ کی نشستوں میں تفصیل آتی بھی رہے گی، اس چوتھے میں تفصیل بہت زیادہ آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو آج سب سے بڑی خدمت خلق کیا ہے؟ بندوں کی زمین سے ظلم کے خاتمے کی جد و جہد کرنا اور اللہ کے دیے ہوئے عادلانہ نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ ہاں، یہ تو ہوا، بھوکے کی بھوک مٹے گی، تن پر لباس آ جائے گا، چھت سر پر آ جائے گی، اس کے بعد کیا؟ 2 فٹ نیچے جب بندہ جائے گا تو پھر کیا یہ چھت کام آئے گی، یہ کپڑا کام آئے گا؟ نہیں، ایک اور خدمت خلق بھی ہے، آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ لکھا ہے، اخروی خدمت خلق، یعنی لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے اور ان کی عاقبت سنوارنے کے لیے انہیں نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا، امر بالمعروف نہیں انل منکر۔ یہی بات اگلی آیت میں آئے گی، شہادت علی الناس، لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا، کہ جب قبر میں بندہ چلا گیا تو نہ بھوک کا مسئلہ ہے، نہ پیاس کا مسئلہ ہے، نہ گرمی کا مسئلہ، نہ سردی کا مسئلہ، نہ چھت کا مسئلہ، نہ کسی اور شے کا معاملہ، وہاں تو یہ کہ وہ کیا پونجی لے کر آئے اعمال کی۔ میدان حشر میں کھڑا ہوگا تو نہ گاڑیاں، نہ بینک بیلنس، نہ جائیدادیں، نہ حویلیاں، نہ کوٹھیاں، نہ بنگلے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہاں تو مسئلہ ایمان اور نیک عمل لے کر آئے کہ نہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور اس کے لیے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، نیکی کی دعوت دینا، بدی سے روکنے کی کوشش کرنا، دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا، یہ اعلیٰ ترین خدمت خلق ہے، یہ پائیدار ترین خدمت خلق ہے، اس کی طرف بھی توجہ رہے۔ یہ تیسرا تقاضا ہمارے سامنے اس آیت میں آیا۔ تو ارکان اسلام کی بھی ادائیگی، پوری زندگی میں اللہ کی عبادت کا بھی تقاضا، اور افعال خیر میں، خیر کے کاموں میں خدمت خلق کا معاملہ بھی، اور ایک دنیا کے معاملات میں عادلانہ نظام کی جد و جہد کرنا، اور آخرت کی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، نیکی کی دعوت دینا، بدی سے روکنا، یہ اعلیٰ ترین اور پائیدار ترین خدمت خلق ہے۔ پھر فرمایا کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ آخری بات اس آیت کی تشریح میں ہے، فلاح اخروی کے لیے محنت اور عمل درکار ہے، جس کے حوالے سے تین تقاضے اس آیت میں بیان ہوئے اور ایک اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ تین تقاضے آ گئے اور ایک تقاضا اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ تو چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 کا مطالعہ پیش خدمت۔ طویل آیت ہے اور کچھ وضاحت بھی اس میں درکار ہوگی۔ آئیے اس آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، اور یہ آج کے درس کی بھی آخری آیت ہے، سورۃ الحج کی بھی آخری آیت ہے، آیت نمبر 78۔ ارشاد ہو رہا ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے لیے جہاد کرنے کا حق ہے. ہوا جتباکم, اس نے تمہیں چن لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم, یہ دین راستہ ہے تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا. ہوا سماکم المسلمین, انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا. من قبل وفی ہذا, اس سے پہلے اور اب بھی. لیکون الرسول شہیدا علیکم, تاکہ روز قیامت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن جائیں تم پر. وتکون الشہداء علی الناس, اور تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر. فاقیم الصلاۃ, پس قائم کرو نماز. وآتوا الزکاۃ, اور دو زکات. واعتصموا باللہ, اور چمٹ جاؤ اللہ سے. ہوا مولاکم, وہ تمہارا دوست ہے. فنعم المولا, پس خوب دوست ہے. ونعم النصیر, اور خوب مددگار ہے. ناظرین کرام, طویل آیت ہے سورہ حج کی آخری آیت, آیت نمبر 78. اب آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. سامنے اسکرین پر پہلی بات آ رہی ہے, وجاہدوا فی اللہ حق جہادی, ترجمہ اس کا یہ ہے, اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. آپ کو ویسے یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں, پچھلی نشست میں جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر تفصیل سے بات ہو چکی. اللہ کی بندگی کرنے کے لیے جہاد, اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے جہاد, اور اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کے لیے جہاد. جہاد فی سبیل اللہ کا وسیع تر تصور سامنے آ چکا ہے, اور بات مزید اس مقام پر آ رہی ہے. لکھا ہے, دین کے عملی تقاضوں کے حوالے سے چوتھا اور آخری تقاضا ہے جہاد فی اللہ, یعنی جہاد فی سبیل اللہ. یہاں الفاظ آئے فی اللہ, اور مدنی صورتوں میں الفاظ آتے فی سبیل اللہ, یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اور یہ بھی ہم سمجھ چکے, وہ کوشش, وہ محنت, وہ کشاکش کہ جس کا مقصد ہو اللہ کے کلمہ اور اللہ کے دین کی سربلندی, وہ کوشش, وہ محنت, وہ اسٹرگل, وہ جد و جہد, وہ کشاکش فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں شمار ہوگی. اگلا نقطہ, وہی بات جو آپ کے سامنے بھی رکھی گئی, جہاد فی سبیل اللہ سے مراد ہے ایسی کشاکش اور محنت جس کا ہدف ہو اللہ کے دین کی سربلندی. مزید آگے ایک اور قیمتی نقطہ, اللہ کی جتنی زیادہ معرفت ہوگی انسان اتنا ہی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے تن من دھن لگائے گا, یعنی سب کچھ لگائے گا. جیسے پچھلی آیات میں ذکر آیا, ما قدر اللہ حق قدری, انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے. اب کہا جا رہا ہے وجاہد فی اللہ حق جہادی, جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. جتنی اللہ کی قدر اور عظمت دلوں میں بڑھے گی اتنا جہاد کا عمل بڑھے گا. جس بات کی ویلیو اور قدر و قیمت دل میں ہوتی ہے عمل ثبوت پیش کرتا ہے. اللہ کی محبت اور قدر اور عظمت جتنی بڑھتی چلی جائے گی یہ جہاد فی سبیل اللہ کا عمل اتنا بڑھتا چلا جائے گا. پھر تن من دھن سب کچھ بندہ اللہ کی خاطر اور اس کے دین کی خاطر لگانے کی کوشش کرے گا. اور وہ پھر آیت سامنے آتی ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. تو جتنی اللہ کی قدر اور عظمت بڑھے گی, محبت بڑھے گی, اتنا اس جہاد فی سبیل اللہ کے عمل میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اگلی بات اسکرین پر موجود ہے ناظرین کرام, تاکیدی انداز میں حکم, یعنی الفاظ کیا آ رہے ہیں, حق جہادی, ایسے جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. یہ زوردار اور تاکید کا انداز ہے. چنانچہ آگے مزید لکھا ہے, انسان پر نفس, والدین, اولاد, بیوی, قوم, وطن وغیرہ کا بھی حق ہے, تاہم سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی, باقی سب کو پیدا کرنے والا کون, اللہ, ماں باپ کو, دوستوں کو, رشتہ داروں کو, بیوی کو, اولاد کو, ان کا حق بجا ہے, مگر سب سے بڑا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. آگے لکھا فرمایا, ہوا جتباکم, اللہ نے تمہیں چن لیا. جہاد کے تاکیدی حکم کے بعد اللہ کے احسان کا تذکرہ. اجتبا کے معنی ہے منتخب کرنا, ٹو سلیکٹ, پہلے تھا استفاء, ٹو چوز. اللہ نے منتخب کیا تھا پیغمبروں کو, اب کیا ہے, اجتبا, منتخب کرنا. اب یہ سلیکشن ہوا اس امت کا, لکھا ہے, انتخاب کی غرض و غایت شہادت علی الناس, لوگوں پر اپنے قول و عمل کے ذریعے دین کے تقاضوں کی گواہی دے کر حجت قائم کر دینا. یہ بات ابھی آگے آ رہی, لوگوں پر گواہی دینا, لوگوں کے خلاف گواہی دینا, قول اور عمل سے اتمام حجت قائم کرنا تاکہ کل کوئی ہماری گردن نہ پکڑ لے. آگے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. آگے لکھا ہے مزید, آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے نوع انسانی تک اللہ کا پیغام پہنچانا اب اس امت کی ذمہ داری ہے. چنانچہ قرآن ایک اور مقام پر یہ بات کہتا ہے, سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں بھی بات آئی، بس وہاں انداز یہ ہے کہ رسول تم پر گواہ بنے، تم لوگوں پر گواہ بنو، اور سورہ البقرہ میں آ رہا ہے تم لوگوں پر گواہ بنو، رسول تم پر گواہ بنے۔ یہ آگئی ایک اور بات، وہ جو دو کڑیاں ہم نے سمجھی تھیں اس کے تسلسل میں اگلی بات، اب انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہماری ذمہ داری، اور لوگوں پر گواہی دینی ہے، لوگوں کے خلاف گواہی دینی ہے۔ خلاف گواہی کیا ہے؟ آج ہم کسی سے پوچھے یہودی کہا جائے گا تو کہے گا مسلمان، یہودی تو جہنم میں جائے گا، تم کہا جاؤ گے میں جنت پہ جاؤں گا۔ بھائی اس یہودی نے جاتے جاتے اللہ کے سامنے سوال رکھا، اللہ تیرا پیغام تو پہنچے نہیں ہمیں، اللہ کس سے پوچھیں گے؟ اللہ ہم سے پوچھیں گے، ہم ختم نبوت کا ایمان اعتقاد رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں ختم نبوت پر، اور اب ہماری ذمہ داری ہے انسانیت کے سامنے گواہی پیش کرنے کی تاکہ کل کوئی ہماری گردن نہ پکڑ لے اللہ کے دربار میں۔ یہ دو مقامات پر، الحج کی آیت 78 میں بھی اور البقرہ کی آیت نمبر 143 میں بھی، امت کی ذمہ داری، میری اور آپ کی ذمہ داری بیان کی جا رہی ہے۔ آگے لکھا ہے خطبہ حجت الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری امت کے حوالے کی، ارشاد فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، صحیح بخاری کی روایت، پہنچا دے حاضرین ان تک جو یہاں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے سوالات کو پیش کر دیا، پورا پیغام پیش ہو گیا، اور کم و بیش سوالات انبیاء تھے، ختم نبوت ہو گئی، سوالات صحابہ موجود، اور اس سوالات کے کاندوں سے ہوتے ہوتے آج 2 عرب سے کچھ کم افراد جو مسلمان ہیں ان کے کاندوں پر یہ ذمہ داری ہے، شہادت علی الناس، وہ جو جہاد کرنا ہے، مسلسل محنت کرنی، مقصود کیا ہے؟ لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی پیش ہو، قول سے بھی ہو، کردار سے بھی ہو، اور اجتماعی نظام قائم کر کے بھی پیش کرنی ہے۔ دنیا کو ہم کہیں کہ اسلام بڑا بہترین دین ہے، دنیا کہے یہ کہاں ہے آج، ہے تو بتاؤ کہاں تم نے نافذ کیا۔ تو بہرحال قول سے بھی گواہی پیش کریں، پہنچائے اللہ کے پیغام کو، کردار سے بھی پیش کریں، اور ایک نظام قائم کر کے بھی اتمام حجت کرنا اور اس کی محنت کرنا، جہاد کرنا، یہ ہے امت مسلمہ کی ذمہ داری۔ آیت نمبر 78 میں اس کا ذکر آ رہا ہے، کچھ اور باتیں بھی اس آیت میں آ رہی ہیں، آئیے ان کو مزید سمجھتے ہیں۔ فرمایا اگلا حصہ آیت کا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، تمہیں ایسا دین عطا کیا گیا جو فطرت کے عین مطابق ہے، رہبانیت کی طرح کوئی غیر فطری پابندیاں نہیں۔ بڑا سادہ، پیارا، پریکٹیکل، عملی دین اللہ نے عطا فرمایا، اور مزاج انسانی، فطرت انسانی سے میل کھاتا ہوا، میچ کرتا ہوا، مطابقت رکھتا ہوا دین ہمیں عطا فرمایا، اسی لیے اسلام کو دین فطرت کہا جاتا ہے۔ ایسی تپسیائیں یا ریاضتیں ان کا تقاضا نہیں کہ جو غیر فطری معاملہ ہو۔ بعض مذاہب میں نکاح کرنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے نکاح کو سنت قرار دیا گیا، دین فطرت کے طور پر عطا ہوا۔ نفسانی تقاضوں کو کچلنے کے بجائے صحیح رخ پر ڈھالا، یعنی چینلائز کیا گیا ہے۔ نکاح ایک خواہش فطری ہے، اس کی تکمیل کے لیے نکاح کا پاکیزہ راستہ عطا کیا گیا، نہ کہ نکاح پر پابندی لگا دی جائے اور انسان غیر فطری ہتھکنڈے استعمال کرنا شروع کر دے، نہیں، فطری جذبات کو صحیح رخ پر ڈھالا گیا ہے۔ آگے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے طریقے اور ان کے دین پر ہو، انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اس سے پہلے، اور اس قرآن میں بھی یہی نام ہے۔ بتایا جا رہا ہے دین کے تقاضوں کی ادائیگی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور وہی دین چلا آ رہا ہے جو تمام انبیاء رسول نے پیش کیا، اور وہ جد امجد ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام انہی کی اولاد میں ہیں، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ مزید لکھا ہے وہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے حقیقی والد اور بقیہ نوع انسانی کے روحانی والد ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں نبی اکرم علیہ السلام خاتم الانبیاء ہیں، اور اسحاق علیہ السلام کی نسل میں آگے یعقوب علیہ السلام ہیں جن کا نام اسرائیل تھا، اور ان کی نسل میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں انبیاء آئے، اور باقی جتنے بھی انبیاء آئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں تھے، چنانچہ وہ بقیہ تمام نوع انسانی کے روحانی والد بھی ہیں۔ مزید لکھا ہے انہوں نے تمہارا نام مسلم تجویز کیا تھا۔ جی ناظر کرام، انہوں نے قرآن بتا رہے کہ تمہارا نام مسلم تجویز کیا تھا۔ آج ہمارے نام کیا ہیں؟ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، اور ہم پنجابی بھی ہیں، پٹھان، نہ جانے کیا کچھ ہیں، مگر ہمارا اصل تعارف کیا ہے؟ مسلم، مسلم، مسلم۔ ایک داعی دین کا تعارف کیا ہو وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حامی میں، سجدہ میں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی قرار دیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تو دعا بھی کی تھی ہمارے لیے، البقرہ آیت نمبر 128، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے اپنی فرما بردار امت پیدا فرما۔ امت مسلمہ، اس کی التجا کی تھی، مسلم امت، دیوبندی امت نہیں، بریلوی امت نہیں، اہل حدیث امت نہیں، فلاں سیکٹ نہیں، فلاں اسکول آف تھاٹ نہیں، علمی اختلاف سراخوں پر ہم تمام مسلمان جتنے ہمارے بھائی بہنیں جو معروف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں ہم سب کی قدر کرتے ہیں. علمی اختلاف کو علمی اختلاف کی حد تک رہنا چاہیے, اس کو فرقہ واریت کی شکل نہیں دینی چاہیے. جوڑنے کی بات کرنی چاہیے, توڑنے کی بات نہیں کرنی چاہیے. اپنے علمی مسائل اختلاف اپنے مکاتب فکر میں بجا, لیکن ہمارا اولین تعارف ہم مسلم ہوں. اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. آگے لکھا ہے جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک داعی حق کو اپنا تعارف بطور مسلم ہی کرانا چاہیے. حامیم سجدہ آیت نمبر 33, یہ درس ہم پڑھ چکے ہیں, پہلے حصے کا آخری درس تھا. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين, اور اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. اللہ تعالی ہمیں اسی تعارف پر اکتفا کرنے اور اسی تعارف کے ساتھ ہمارا تعارف کرانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ذکر آ رہا ہے دوبارہ, جس کی طرف میں نے تھوڑا اشارہ کیا تھا, لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس, تاکہ رسول علیہ السلام تم پر شہید یعنی گواہ ہو جائیں اور تم لوگوں پر شہید یعنی گواہی دینے والے ہو جاؤ. یہ ہے شہادت علی الناس کا فریضہ. شہادت کے معنی مددگار ہونے کے بھی ہیں اور شہادت کے معنی گواہی دینے کے بھی ہیں. اس مشن میں نبی علیہ السلام کا ساتھ بھی دینا ہے اور اب اللہ کے دین کی گواہی ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے. اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر مزید ایک اور اہم بات, گواہی جب بھی دی جائے گی تو کسی فریق کے حق میں ہوگی اور کسی کے خلاف, کسی کے لیے ہوگی کسی کے خلاف جا رہی ہوگی. چنانچہ قرآن سورہ نساء بھی فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین, اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ عدل کے علم بردار بن کر گواہ ہوتے ہوئے اللہ کے حق میں, یہ حق میں, خواہ وہ تمہارے اپنے یا تمہارے ماں باپ یا تمہارے رشتے داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو, تو کبھی کسی کے حق میں ہوگی کبھی کسی کے خلاف ہوگی. شہادت علی الناس کا مفہوم ہے لوگوں کے خلاف گواہی دینا. ناظرین کرام اس کو بہت توجہ سے سنیے گا, لوگوں کے خلاف گواہی دینے کی بات آ رہی ہے. چنانچہ آگے لکھا ہے, یعنی قول و عمل کے ذریعے دینی تعلیمات کی گواہی کا حق ادا کر کے نوع انسانی پر حجت تمام کرنا تاکہ وہ روز قیامت اللہ کے سامنے اپنی بے عملی کا کوئی جواز نہ پیش کر سکے. کل اٹھ کر کسی غیر مسلم نے کہہ دیا اللہ ہمیں پیغام نہیں پہنچا, تو اللہ ہم سے پوچھیں گے, اس کے لیے بھی یہ کام کرنا ہے, حجت تمام کرنی ہے. آج اس امت نے کام کرنا ہے, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس اتمام حجت کے لیے ضروری ہے کہ دین کو قائم و نافذ کیا جائے تاکہ نوع انسانی پر اس کا قابل عمل ہونا ثابت ہو اور باطل نظام کا جبر کسی کے لیے اسلام قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے. آج 57 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں, ہم دنیا سے کہیں کہ اسلام بڑا پیارا دین ہے, دنیا کہی کہاں ہے بتاؤ کہاں ہے, تو اس کو نافذ کر کے دکھانے تاکہ بتایا جائے کہ یہ قابل عمل ہے آج کے اس دور میں بھی. ناظرین کرام آیت کا آخری حصہ ہے جس میں عمل کی پھر دعوت دی جا رہی ہے. ارشاد ہوا, فاقیم الصلاح, پس نماز قائم کرو, وآتوا الزکاۃ, زکاۃ ادا کرو, وعتصموا باللہ, اور اللہ سے چمٹ جا, ہوا مولاکم, وہ تمہارا مولا پشپنا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر, کیا ہی عمدہ وہ پشپنا اور کیا ہی عمدہ وہ مددگار ہے. آخر میں حکم دیا گیا کہ اب اٹھو اور عمل کا آغاز کرو. پہلا عملی تقاضا ارکان اسلام کی ادائیگی, اپنی ذات اور ارکان اسلام سے بات شروع ہوگی. اللہ سے چمٹنے کا حکم آیا, اللہ سے چمٹنے سے مراد ہے اللہ کے رسی سے چمٹنا. سورہ آل عمران آیت نمبر 103, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گروہ گروہ نہ ہو جاؤ. اللہ کی رسی سے مراد قرآن حکیم ہے. ترمذی میں روایت, ہوا حبل اللہ المتین وهو الذکر الحکیم وهو الصراط المستقیم, قرآن اللہ کی مضبوط رسی اور حکمت برا ذکر ہے اور وہی صراط مستقیم. اس قرآن کو تھامنے کی توجہ دلائی جا رہی ہے اور لکھا ہے آگے اسی حوالے سے, گویا جہاد فی سبیل اللہ اور شہادت علی الناس کے فریضے کی ادائیگی کے لیے مرکز و محور قرآن حکیم ہے. یہی قرآن ایمان کی آبیاری کا ذریعہ بنتا ہے, یہی قرآن دعوت کا ذریعہ ہے, اور اسی سے عمل میں جلا پیدا ہوگی اور عمل کا جذبہ آگے بڑھے گا. اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سے بھی چمٹنے کی اور اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام الحمدللہ درس کا بیان ہوا مکمل, اور ہمیشہ کی طرح آخر میں پانچ سوالات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. آئیے اسکرین پر پہلا سوال ملاحظہ فرمائیے گا. جی پہلا سوال ہے, مطالبات قرآن کے چوتھے حصے کا موضوع کیا ہے؟ چار آپشنس ہیں, ایمان یا عمل صالح یا تواصی بالحق یا تواصی بالصبر. دوسرا سوال نوٹ کیجئے گا, اعلی ترین سیرت و کردار کے حصول کے لیے ایک انسان کے نسب العین کا مرکز و محور کیا ہونا چاہیے؟ چار آپشنس, اپنی ذات یا قوم برادری یا وطن کی سربلندی یا نوع انسانی کی خدمت یا اللہ کی رضا و خوشنودی. تیسرا سوال نوٹ کیجئے گا, آیت نمبر 77 میں درج ذیل میں سے کس عملی تقاضے کا بیان نہیں آیا ہے؟ چار آپشنس, ارکان اسلام کی ادائیگی یا عبادت رب یا شہادت علی الناس یا افعال خیر؟ چوتھا سوال نوٹ کیجئے گا، زیر بحث درس میں دین کے کتنے عملی تقاضوں کا بیان آیا ہے؟ تین یا چار یا پانچ یا چھ؟ اور آخری اور پانچواں سوال نوٹ فرمائیے گا، امت وسط یعنی درمیانی امت کا ذکر کس آیت میں آیا ہے؟ البقرہ آیت نمبر 143 یا حامیم السجدہ آیت نمبر 33 یا النساء آیت نمبر 135 یا الحدید آیت نمبر 25؟ ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات آپ نے امید ہے نوٹ فرما لیے ہوں گے اور آپ جوابات روانہ فرماتے ہیں MQ.QuranAcademy.com پر، اور آپ وزٹ بھی کیجئے ہماری ویب سائٹ QuranAcademy.com۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 کا مطالعہ کریں گے، تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔